अब किसके लिए वही खुदा लाएगा जिब्रील, अब किसके लिए वही खुदा लाएगा जिब्रील, अहकाम रिसालत किसे पहुंचाएगा जिब्रील, क्या शब्बर उस शब्बीर को समझाएगा जिब्रील, अब किसकी खबर लेने को यहाँ आएगा जिब्रील, अब दोष पे शफकत से चढ़ाएगा उन्हें कौन, उस प्यार से छाती पे सुलाएगा उन्हें कौन, सुकान समावात को वहाँ पहुँचाइए अहकाम, और काबिज़ अरवाह ने यहाँ अपना किया काम, बैतु शरफ़ फ़ातिमा में पड़ गया कोहराम, कांप उठी ज़मीं हिल गए मस्जिद के दर उबाम, फरियाद गई अर्श तलक शेर खुदा की, फरियाद गई अर्श तलक शेर खुदा की, कौनैन में गुल उठा के, कौनैन में गुल था के मोहम्मद ने कज़ा की, कौनैन में गुल था के मोहम्मद ने कज़ा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और ताज़ियत पेश करता हूँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वफ़ात की मुनासिबत से, और इसी तरह इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम नवासे रसूल के यौम शहादत की मुनासिबत से। हमारे साथ खुर्रम यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में, सलाम अर्ज़ करता हूँ
आपकी खिदमत में, सलाम अर्ज़ करता हूँ और अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ, और मैं भी तहे दिल से आप सब की खिदमत में तसलियत व ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ, जैसे कि हमेशा मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग ऐसी अजीम शख्सियात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातुल अंबियीन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, मैं अगर वक्फ का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, और ये काम किया इसलिए गया कि हम लोग अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, हम उस तरीके से जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें चाहा है कि हम उस तरह ज़िंदगी गुजार सकें और सही रास्ते पे चल सकें, और सही रास्ते पे चलना जो है इंसानियत के रास्ते पे चलने के मुतरादिफ़ है, और इंसानियत के रास्ते पे चलना जो है उसमें हमारा ही फ़ायदा है, और मेरे ख्याल में जो है हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जितने आइमा हैं उनकी ज़िंदगी को जानें, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, और उनकी ज़िंदगी में जो हमें पैगामात और जो दर्स मिलते हैं उनको सीखने की कोशिश करें।
खुर्रम, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ईरान के इंकलाब के बानी जी, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहरी बात कही, यानी काश बाकी मुसलमान समझ सकें उस बात को, और के उन्होंने कहा कि ये इस्लाम को मुहर्रम और सफ़र ने ज़िंदा रखा है।
सही।
अगर आप देखें जितनी इस दो महीने में खुसूसन जो तारीखें हैं
जी,
पूरे आप आलम इस्लाम यानी शुरू जो इस्लाम का पूरे यानी जो वाकया जितने पेश आए थे उसका आप उसमें जायज़ा ले सकते हैं।
सही।
इतना वक्त आपके पास यकीनन होगा, एक माहौल फराहम हो जाता है खुर्रम कि आदमी जाके उसके बारे में पढ़े। यकीनन हम लोगों को भी इस प्रोग्राम की वजह से, और वाकई तौफीक की बात होती है कि नाज़रीन की खिदमत में प्रोग्राम पेश करने के लिए हम लोग खुद जाके मुतालिया करते हैं, मुख्तलिफ किताबें देखते हैं, कम से कम एक नज़र उसके ऊपर हम लोगों को ज़रूर पड़ जाती है। तो उसमें जो चीज़ें यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पुरबरकत के में देखा जाता है, हम लोगों ने जो देखा है उसमें वाकई यानी हर लम्हे में उनकी ज़िंदगी में, हर लम्हे की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग के लिए दर्स है।
बिल्कुल।
अब हम लोग जाके कितना हम लोग अपने यानी ज़खीरे में इजाफा कर सकते हैं वो अब हम लोगों पे पूरे तौर से मुनहसर है, और ये यकीनन हम लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है अगर वाकई यानी अब थोड़ा बहुत जाके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से जाके मुतालिया करें। नाज़रीन चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी नाज़रीन, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। मैं अभी मेरी नज़र पड़ी एक यानी जो फिर से एक हदीस थी हज़रत अली अलैहिस्सलाम से, बल्कि आप इसको आप जाके उसमें भी आप मुतालिया कर सकते हैं नहजुल बलागा में भी, और उसमें है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाते हैं कि वो एक तबीब थे जो अपने इल्म के ज़रिए अवाम के बीच हमेशा मौजूद थे, और उनके पास वसाइल इलाज के हमेशा मौजूद थे उनके साथ, और उसके ज़रिए ज़ख्मों पर मरहम और पट्टी किया करते थे, اور اس کے علاوہ جو اندھے دل ہو چکے تھے اور جو گونگی زبانیں اور بہرے کان ہو چکے تھے ان کا علاج کر دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام لوگوں کا جستجو کرتے تھے جو ان امراض میں مبتلا ہوں اور انہیں علاج کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ خود خدا نے فرمایا کہ اپنی تھوڑی فکر کیا کرو اور دوسروں کی فکر میں اتنا خود کو مصروف نہ کیا کرو۔ تو یہ حد تھی، یہ محبوب خدا کی لوگوں سے یعنی محبت کی یہ حد تھی، اور واقعی ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ محبت کا ہم لوگ یعنی جواب صحیح طور سے دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ناظرین، اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے یہاں پر دعوت دی ہے مولانا سید ولی الحسن رضوی صاحب کو، چلتے ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہم لوگ کے لیے کیا لائیں۔ میں سلام عرض کرتا ہوں،
السلام ورحمۃ اللہ۔ میں تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور سب سے پہلے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور آپ کے بڑے نواسے سبط اکبر حضرت حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، رہبر معظم کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔
بہت شکریہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے جو ہے ہمارے پروگرام کے لیے ایک بار پھر جو ہے وقت نکالا، اور اس آج کے اہم دن کے سلسلے میں آپ کی بہت ضرورت تھی اس پروگرام میں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحلت کا دن، اور ان کی جیسے کہ حسن نے بھی بتایا کہ جس طرف سے نگاہ کی جائے، جس طرف سے دیکھا جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو تھی وہ ہر طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت کی خدمت، انسانیت کو راہ راست پہ لانا اور انسانیت کو اس اندھیرے سے نکالنا جو اندھیرا اس وقت چھایا ہوا تھا، اور ایسا نکالنا کہ آج تک اور دنیا جب تک ختم ہوگی وہ جو نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہ جو تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، تو آج تک اور جب تک دنیا چلتی رہے گی وہ ختم نہ ہونے والی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اگر ہو سکے تو آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على اهلها، قال الله تبارک و تعالی فی کتابه المبین وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج اس عظیم ذات کی رحلت کا دن ہے کہ جس نے اس زمانے میں کہ جب پوری دنیا ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، دور جاہلیت کہا جاتا ہے،
صحیح،
آپ تشریف لے آئے اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے، آپ جانتے ہیں کہ 40 سال تک دین اسلام کی دعوت دینا پیغمبر اسلام نے موقوف رکھا۔
صحیح،
ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ آپ 40 سال کی جب عمر ہو گئی تو آپ نبوت پر فائز ہوئے،
صحیح،
ایسا نہیں ہے۔
جی،
ہمارے علماء اور تمام مشائخ کا اس بات پر یقین ہے،
جی،
اور تاکید ہے کہ ہمارے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام، خاص طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جی،
من المہد الی اللہد، نبی تھے اور ان کو نبی بنا کر کے بھیجا کیا
گیا تھا۔ صحیح،
40 سال کی عمر میں مبعوث پر رسالت ہوئے تھے کہ اپنی تبلیغ کا آغاز کریں، لہذا آغاز رسالت جو ہے وہ ہے، لیکن نبوت کے سلسلے میں خود حدیث میں ملتا ہے،
جی،
کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی جب آدم کی خلقت ہوئی ہے اس وقت سے آپ کی نبوت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور دراصل ہمارے علماء جنہوں نے معنویت کی دنیا میں کام کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بقیہ رسول، بقیہ نبی، 124,000 انبیاء میں جتنے بھی نبی آئے ہیں پیغمبر اسلام کے علاوہ، وہ سب نیابتاً آئے تھے.
صحیح.
اور چونکہ خداوند عالم نے فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ،
جی،
کہ میں خلیفہ اس روئے زمین پر بنانے والا ہوں، تو اصل خلافت جو تھی،
جی،
وہ پیغمبر اسلام کی تھی.
ٹھیک.
اور یہ لوگ جو ہیں وہ سب کے سب نیابت پیغمبر میں آئے تھے، اور آ کر کے روئے زمین پر انہوں نے ہدایت کا کام کیا. اور ہوتا یہی ہے، آپ جاتے دیکھیں کہ کسی عمارت کو بنانے کے لیے آپ کسی انجینئر کے سپرد کام کرتے ہیں، وہ آتا ہے آپ سے بات چیت کرتا ہے کہ بھائی اسی طریقے کی عمارت آپ کو چاہیے، اب وہ کام شروع ہوتا ہے، لوگ اس میں آتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں آتا ہے دیکھنے والا جس نے بنوایا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھائی کام ٹھیک ٹھیک ہوا ہے، کیا ہوا ہے، جو کچھ ہم نے چاہا تھا وہ سب پورا ہو گیا. آخر میں جو اس کا ماہر ترین شخص ہے وہ آ کر کے اس کو نظر کر کے جب لکھ دیتا ہے ہاں ہاں یہ کام مکمل ہو گیا،
تب شروع ہوگا.
تو وہ یہ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ دعا خدا اور پیغمبر کے درمیان ایک طریقے کا کانٹریکٹ گویا ہے کہ روز ازل ہوا، اور دین اسلام کی اور انسانیت کی ہدایت کا سلسلہ یہ چلتا رہا، لوگ آتے رہے پیغمبر کی نیابت میں کام کرتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام آئے اور روز غدیر اعلان ولایت کے بعد جب ان کو سند مل گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ آپ کے دین سے راضی ہو گیا، جب یہ صورت پیدا ہو گئی تب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کو تا قیام قیامت پورا کر کے مکمل کر کے خدا سے سند حاصل کر لی. تو یہ گویا ہے کہ تمام انبیاء جو آئے یہاں سے لے کے وہاں تک، آدم سے لے کے خاتم تک، سب کے سب دین اسلام کے مبلغ تھے.
صحیح.
ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی عیسائی مذہب لے کے آیا، کوئی یہودی مذہب لے کر کے آیا، یہ سارے اہل کتاب جتنے بھی کہے جاتے ہیں اہل کتاب، یہ ہیں سب دین اسلام کے پیغم آدم سے لے کے خاتم تک، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کی ہو. سب الہی دین، اور الہی دین دین اسلام ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین تو بس دین اسلام ہے، لہذا دین صرف ایک ہے، اسی کے سب مبلغ تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین اسلام کو لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد لوگوں کے درمیان پہنچایا، دور جاہلیت سے لوگوں کو نکالا، وہاں جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی. یہ آپ سمجھیں کہ دور جاہلیت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے علمی اعتبار سے جاہل تھے، بلکہ جاہلی ادب، اگر وہ لوگ جو صاحب نظر ہے جانتے ہیں کہ جاہلی ادب یعنی دور جاہلیت کا جو علم و ادب ہے اور اشعار ہیں،
جی،
عربی زبان میں جو ممتاز ترین صنف سخن کہی جاتی ہے وہ دور جاہلیت کا علم ادب ہے، اور آج بھی کوئی بھی جاہلی ادب کا مقابلہ ادبی اعتبار سے نہیں کر سکتا. ایسا ادب ہے امرؤ القیس وغیرہ کے جو اشعار ہیں وہ اپنی یہاں کے اوپر ممتاز ترین اشعار ہیں. اور لیکن اس زمانے میں چونکہ ادب اور علم کا بہت شور شورہ تھا،
جی،
اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ جاہل معاشرہ نہیں تھا.
ٹھیک ہے.
لوگ جانتے تھے، علم و ادب سے آشنا تھے، لیکن جاہل اس لیے کہے جاتے تھے کہ وہ خدا کی معرفت نہیں رکھتے تھے.
ٹھیک.
360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے.
ٹھیک.
انہوں نے ہر روز کے لیے ایک بت بنا رکھا تھا، اور اب ظاہر ہے کہ خدا کو فراموش کر کے بتوں کی پرستش کرنا، خدا کو خالق تو سمجھتے تھے، ربوبیت کے قائل نہیں تھے، نہیں جانتے تھے کہ خدا خالق بھی ہے اور پروردگار بھی ہے، رب بھی ہے، اس کے یہاں اس نے خلق بھی کیا ہے اور اس کائنات کو چلا بھی وہی رہا ہے. چونکہ اس کائنات کے چلانے کے سلسلے میں وہ مختلف فرشتوں کو کہتے تھے کہ نبی خدا کی بیٹیاں ہیں.
ٹھیک.
اور بت جو ہیں وہ خدا کی طرف سے آتے ہیں، آنے کے بعد جن لوگوں نے یہ الہی کام کو انجام دیا ان کے بت بنا لیے تھے، اور اپنی اپنی خواہشوں سے جس کو دل جو دل چاہا اس کو اس نے ایک بت کی شکل دے دی اور اس کی پرستش کرنے لگے. لہٰذا اس اعتبار سے وہ جاہل تھے کہ انہوں نے خدا کے مقابلے میں ہزاروں بت بنا لیے تھے اور بنا کر کے ان کی پرستش کرتے تھے، ہر روز ایک نیا بت بنا لیا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ علم و ادب کے اعتبار سے جہالت، ان کا ادب آج بھی ممتاز ادب ہے. تو اب ایسے معاشرے میں، اسی لیے خداوند عالم نے، آپ جانتے ہیں،
جی،
کہ جس زمانے میں جس طریقے کی چیز شہرت رکھتی ہے اور جس چیز کو لوگ بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں،
اسی طریقے کی قوت و صلاحیت دے کر کے خدا نے اپنے نبیوں کو مبعوث کیا ہے. مثلا جناب عیسیٰ کے زمانے میں چونکہ حکمت کا زور زورا تھا اور لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے ہر جگہ کے اوپر اپنی مسیحائی دکھاتے تھے اور کہتے تھے بھائی ہم بڑے, تو پیغمبر خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کی قوت عطا کر دی.
ٹھیک,
کہ کوئی عام طبیب جو ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا, یہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں.
صحیح.
جناب موسیٰ کے زمانے میں ساحروں کا سحر و جادو کا زور زورا تھا, ہر شخص جو ہے وہ سانپ کو ایسا بنا دیتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن جاتی تھی.
صحیح.
اور اس کو سانپ سمجھتے تھے اور واقعی صحیح سمجھتے تھے. یہ سحر و جادو کا چونکہ اتنا شور تھا تو خداوند عالم نے ان کو بھی ایک اثا دیا, کہا جاؤ اور اس کو اشدہے کی شردے کر کے
جی
یہ دونوں کو دکھاؤ کہ یہ خود الہی قوت جو ہے تم سے بالا تر ہے.
صحیح.
تو اب ظاہر ہے کہ اس طریقے کی, تو اس زمانے میں چونکہ ادب بڑا اونچا تھا, بڑا مقام تھا, اس لیے پیغمبر اسلام کو خداوند عالم نے ادب قرآن جیسا ادب دیا.
صحیح.
اور قرآن جیسی کتاب دے کر کے بھیجی.
علم دیو.
جو لے آئے پیغمبر اسلام, اسی لیے ملتا ہے کہ جس وقت آپ نے قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا, صرف سورہ کوثر جو ایک چھوٹا سا سورہ ہے, انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک ہو الابتر, یہ سورہ کوثر چھوٹا سا سورہ قرآن کا, اس کو لے جا کر کے وہیں پہ جہاں سبع معلقات یعنی سات قصائد عرب کے بہت ممتاز قصائد, جن کو بہت اہم سال میں بازار اوقات میں جو میلہ لگتا تھا اس میں لوگ آ کر کے پڑھتے تھے, اس میں جس کو ممتاز مقام ہوتا تھا اس کو وہاں ٹانگا جاتا تھا, وہاں لگایا جاتا تھا.
صحیح.
وہ قصائد ان کے درمیان لے آ کر کے یہ چھوٹا سا سورہ لگا دیا, تو دیکھنے کے بعد فوراً ہی جو شعرا تھے جو تھے وہ خود ہی انہوں آ کر کے اس کو تعلیق کر لیں, یہ ماں حاضہ کلام البشر, یہ تو انسان کا کلام ہو نہیں سکتا, ہمارے کلام اس کا کیا مقابلہ کریں گے. تو انہوں نے اسی وقت پیغمبر اسلام کی برتری کو, اور پیغمبر اسلام نے اسی علمی وقار اور ادب کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں, ہم ان صلاحیتوں کو لے کر کے آئے ہیں, ان احکامات کو لے کر کے آئے ہیں, اس شریعت کو لے کر کے آئے ہیں جو الہی شریعت ہے, ہماری اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے.
صحیح.
انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے, تو جب اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے, اور الہی دین پر ہی چلنا انسان کا فریضہ ہے. اس چیز کو لوگوں کے درمیان پہنچایا اور پیغام کو لوگوں کے درمیان دیا کہ میں سچا ہوں, خدا کا سچا نبی ہوں.
جی.
اسی لیے آپ نے, ہم آج کے دور میں ہر جگہ کے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں, بھائی یہ کام نہ کرو, یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو, یہ جو حکم دیتے ہیں اور کام کر دیتے ہیں تو ہماری باتوں میں اثر نہیں پیدا ہوتا, لوگ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے.
صحیح.
ہم خود جب بات کہہ رہے ہیں اگر اس پر عمل کریں تو لوگ اس کے دل میں اس کا اثر ہوگا.
صحیح.
لوگ اس کو سمجھیں گے, ورنہ ہم اگر کہیں کہ سچ بولو اور جب ممبر سے اترے تو اس کے بعد ہم خود جھوٹ بولیں تو ہم نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا خود تو سچ بولتے نہیں, دوسروں سے کہتے سچ بولو, اگر سچ بولنا اچھا ہوتا تو خود بھی سچ بولتے.
صحیح, بالکل.
تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے, ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی قرآن نے اسی کی تاکید کی ہے کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ جو خود اس پر عمل نہیں کرتے, لہٰذا جو بات کہی جائے اس پر عمل ہو. تو یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنے عمل کے ذریعے سے تبلیغ رسالت کی. یہ نہ سمجھیے گا کہ پیغمبر آئے تھے تو انہوں نے 40 سال کے سن سے تبلیغ رسالت شروع کی, نہیں, زبان سے کچھ کہنا, دعوت اسلام دینا, یہ 40 سال میں شروع کیا ہے, لیکن عمل کے ذریعے سے جب سے دنیا میں آئے اسی وقت سے آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا گویا کہ شروع کر دی تھی.
بالکل. تب
آپ کی عملی سیرت جو ہے وہ خداوند عالم نے اسی لیے کہا کہ ہم نے انک لعلی خلق عظیم, تم کو ہم نے عظیم اخلاق و کردار و اطوار کے اوپر فائز کیا ہے, تمہارا اخلاق و کردار عظیم ہے سب کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پورے عالم بشریت کے لیے ہم نے تمہاری ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے, جو شخص بھی تمہاری پیروی کرے گا وہ راہ نجات اسے حاصل ہوگی. اسی طریقے سورہ نساء میں بھی کہا ہے کہ جو بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے, کیونکہ پیغمبر کبھی کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتا, کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا.
صحیح.
اس کا عمل و کردار اتنا مکمل اور اتنا خدا پسند ہے اور الہی ہے इलाही कहना ज़्यादा बेहतर है कि इलाही किरदार के हामिल हैं। अल्लाह जो चाहता है वही ये करते हैं, अल्लाह जो चाहता है वही ये बोलते हैं, अल्लाह जो ये चाहता है वही ये सुनते हैं। इनके आँख कान नाक सब कुछ इलाही हैं और इन्होंने अल्लाह की मशीयत को अपने वजूद के अंदर गोया के ढाल लिया है, इलाही मशीयत के अंदर ढले हुए हैं। अल्लाह के वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, जब तक अल्लाह कुछ नहीं चाहता
तो
ये नहीं कहा है कि ये वो चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, बल्कि ये वो उस वक्त तक कुछ नहीं चाहते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो जब इलाही मंशा की ये पाबंद हैं तो इनका हर अमल चाहे वो पैदाइश से लेकर के आखिर वक्त तक जो भी कहते हैं वो इलाही मंशा के तहत कहते हैं। इनके अंदर कोई भी पैगंबर इस्लाम की सीरत का अहम तरीन गोशा यही है कि आप खुदा के नुमाइंदे थे, इन्होंने वही किया और वही। आज आप जानते हैं एक बहुत ही मशहूर मौर्रिख है और असर ज़माने का बहुत ही मशहूर राइटर है मिखाइल आर्ट, उसकी किताब है 100।
जी
उसने दुनिया की मुमताज़ तरीन शख्सियात को उसके अंदर जिक्र किया है और उनमें सर फहरिस्त सबसे पहला नाम उसमें जो है वो पैगंबर का नाम है, मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, के इनको मुंतखब किया। लोगों ने पूछा भाई ये क्या है कि दुनिया के अंदर मुमताज़ तरीन शख्सियात का जब तुम इंतखाब कर रहे हो तो इसके अंदर सबसे पहले इनका नाम और इनकी शख्सियत को, तो उसने कहा कि इसलिए कि आलम बशरियत में जब मैंने निगाह डाली तो उनसे बेहतर इंसान कोई दूसरा मुझे नहीं मिला। सबसे अच्छा दीन लेकर के आने वाला शख्स वो है, सबसे अच्छे पैगामात का हामिल शख्स वो है, कायनात में इंसानियत की सबसे अच्छी खिदमत करने वाला शख्स वो है। अब जाहिर है कि पैगंबर इस्लाम को यही नहीं कि हम जो मुसलमान है वो ईसाई है, उसको दीन इस्लाम से कोई लेना नहीं, वो तो तनकीद की नजर से देख रहा है, लेकिन वो भी नाकिद भी जो है जब आलम बशरियत पर निगाह डालता है तो उसको बेहतरीन इंसान जो नजर आता है जिसको नमूने की तौर पर वो मुंतखब करता है, सबसे पहला नाम उसको उसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू को जारी रखेंगे, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर छोटा सा हमने जो है वक्फा लेना है, चलेंगे हसन के पास। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से कहा कि क्या तुम्हें ये क्या तुम लोग ये जानना चाहोगे कि कौन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब है। असहाब ने कहा जी मैं हम लोग जानना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो कोई ज़्यादा खुश अखलाक हो, ज़्यादा अखलाक उसका नर्म हो, अपने पड़ोसियों से बेहतर सलूक करे, अपने भाइयों से यानी दीनी भाइयों से बेहतर सलूक करे और उनको उनसे मोहब्बत करे, हक़ पर कायम रहे, गुस्से पर काबू करे और दूसरों के हक़ में इंसाफ से काम ले और कोशिश करे कि उनको हमेशा बख्श दे कोई भी गलती करें। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन इन सिफ़ात का हामिल था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बहुत सारे असहाब थे और हर एक ने कोशिश की कि कुछ ना कुछ उनके सीरत से, उनके जो अखलाक था उससे हासिल कर सकें। बहरहाल जिसमें जितनी आप कह सकते हैं कि आजकल के दौर के मुताबिक अगर हम कहें कि गुंजाइश थी, उसने उतने मकदार में वो सब चीज़ें हासिल कर लीं। लेकिन सबसे ज़्यादा और बल्कि तमाम चीज़ें अगर देखें तो ये अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तेहरान के वक्त के मुताबिक इस वक्त 7 बज रहे हैं और प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में आपकी खिदमत में हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा करीब, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, अहले बैत रसूल थे। उनमें यानी अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो वो ख़ुद हदीस याद आती है मासूम की कि अव्वलुना मुहम्मद, औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद। और इन तमाम इमामों में ये खसूसियात आपको नज़र आएंगी, लेकिन माहौल के लिहाज से जो उनके ऊपर दबाव था या उनको जो बहरहाल एक महदूद आज़ादी जिस दौर में हासिल थी, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के और उनकी सीरत के मुख्तलिफ़ हिस्से यानी माशरे को पेश किए, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہرحال وہ خود موجود تھے، لیکن اس کے بعد جو ان کے یعنی اہل بیت پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی گئی تھیں، اس کی وجہ سے ہر چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھائی بھی نہیں جا سکتی تھی، ماحول اتنا سنگین اور ایسا بھاری کر دیا تھا کہ کوئی جو ہے رسول اکرم کا نام بھی نہ لے سکے، بعض ادوار میں حتی یہ بھی پیش آیا ہے، ایک دور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس سلسلے میں مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟
دیکھیے، میں یہاں چاہوں گا کہ بات کو زیادہ واضح کروں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، نواسے آپ کے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہہ دیا ہو میرا بیٹا لہٰذا وہ میرے بیٹے ہو گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ خود قرآن نے، خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے کہ دعوت مباہلہ میں جس وقت کہا کہ آپ کی طرف سے کہ تو اب نہ آنا کا خطاب جو ہے وہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، تو اس وقت اپنے بیٹوں کے طور پر امام حسن اور امام حسین کو اپنے ساتھ مباہلہ میں لے کر کے گئے، اور اس وقت سے یہ شہرت ہوئی کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو بظاہر ان کے والد تھے، وہ بھی اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے۔ اسی بنیاد کے اوپر آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ صفین میں جب آپ نے اپنے فرزند جناب محمد حنفیہ کو میدان میں بھیجا اور وہ جنگ کر کے آئے، تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ جناب محمد حنفیہ بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں اور دشمنوں کا قلع خامہ کیے ہوئے ہیں، تو اب ان کو چڑھانے کے لیے کہ بھائی علی جو ہے وہ تم ہی کو کیوں بھیجتے ہیں میدان جنگ میں، چونکہ جنگ میں خطرہ ہوتا ہے زندگی کا اور حیات کا، لہٰذا تم کو خطرے میں بھیج دیتے ہیں اور حسن حسین کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور ان کو ورغلایا گویا کہ امام کے باپ کے خلاف۔ آج بھی بہت سے لوگ اس طریقے کے پائے جاتے ہیں کہ جو بچوں کو والدین کی طرف سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی اس سے درس لینا چاہیے کہ حقائق کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں کوئی باپ اگر کسی کے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آ رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس وجہ کو تلاش کر کے اپنی کمی کو دور کرنا چاہیے۔ تو عام طور پر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جناب محمد حنفیہ کو بھی چڑھایا گیا، وہ آئے جنگ سے جب واپس میدان سے تو اس نے کہا کہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں، بابا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ مجھے نہیں چاہتے، حسنین کو زیادہ چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم معلوم نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے ہو اور حسنین جو ہیں وہ رسول اکرم کے بیٹے ہیں، اور ان کی حفاظت اور ان کا پاس و لحاظ جو ہے وہ اس بنا پر ہے کہ وہ رسول کے بیٹے ہیں، اور میں تم میرے بیٹے ہو لہٰذا میں تم پر زیادہ اختیار رکھتا ہوں اور تم کو میدان میں بھیجتا ہوں، تو اپنی شجاعت کا وارث تمہیں میں نے بنایا ہے۔
مولانا صاحب، اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو اپنی جاری رکھیں گے، ایک ہم لوگوں کو بریک لینا ہے، ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین چلتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پروگرام پیش کریں گے۔ جی ناظرین، پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں۔ بہرحال ہم لوگوں کا وقت کافی محدود ہے، اور تو ہم چاہیں گے کہ اگر گفتگو کو کافی حد تک یعنی اگر آپ
بہت شکریہ، ہم کوشش کریں گے کہ محدود وقت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ مولانا صاحب سے استفادہ کر سکے۔ مولانا صاحب، ایک بات تو واضح آپ نے کر دی کہ یہ بات کہنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت شروع کی، 40 سال کی عمر میں وہ جو ہے نبی بنے، یہ تو غلط ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی بچپن سے لے کے جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نازل ہوئی، پیغمبر کا جو اخلاق تھا وہ برتر تھا اور بہتر تھا امین کا۔
جی ہاں، وہ اگر آپ دیکھیں نا کہ اس زمانے میں جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جی اس وقت بھی آپ لوگوں کے درمیان ایک بزرگ و برتر انسان کی حیثیت سے دیکھے جاتے تھے
بالکل۔
عام طور پر تمام مورخین کا اتفاق ہے، ابن ہشام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، طبقات ابن سعد میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ کو الامین الصادق کے عنوانات سے خطاب کیا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ یعنی 35 عام الفیل میں جس وقت سیلاب آیا ہے مکے میں، اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی کچھ دیواریں منہدم ہو گئیں، تو اس کی قریش کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی اس کو بنایا جائے, پھر بنانے کے لیے تیار ہوئے سب. تمام آپ جانتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں قبائلی نظام تھا
جی, بالکل,
اور وہاں کوئی شاہی حکومت نہیں تھی, وہاں قبائلی حکومت گویا کہ عرب میں تھی جی. تو اس قبائلی نظام میں قبیلوں کے سرداروں کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی تھی, سب ایک دوسرے, کوئی ایک دوسرے سے کم اپنے کو ماننے کو تیار نہیں تھا. تو اب جب وہ دیواریں تو کھڑی ہو گئیں, دیواریں کھڑی ہونے کے بعد اب یہ ہوا کہ بھائی اس میں حجر اسود کو نصب کیا جائے. تو اس زمانے میں بھی حجر اسود کی بڑی اہمیت تھی, تو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے بڑی مشکل پیش آئی, اور آپس میں چار دنوں تک یہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے رہے کون یہ کرے گا. آخر میں ان کے درمیان ایک بوڑھے شخص تھے, ابن مغیرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب اس کا یہ کام کیا جائے کہ کل سویرے در صفا کی طرف سے جو شخص وارد ہو اس سے ہم پوچھ لیں کہ بھئی یہ کام کون کرے گا, وہ اس کے فیصلے پر اعتماد کریں. سب لوگ اس پر متفق ہو گئے. پھر اگلے دن جس کو تمام علماء نے اور تمام مورخین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام ادھر سے وارد ہوئے داخل ہوئے تو فوراً ہی لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو ہاں یہ تو امین اور صادق ہیں, ان کی بات کو کیوں نہیں پیغمبر نے آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا کریں. تو آپ نے کہا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سب لوگ اٹھیے ادھر آئیے, ایک ابا منگوائی اور کعبہ کے اوپر حجرِ اسود کو رکھا, اور سب تمام قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے کہا سبھی لوگ اٹھاؤ اس کو. سب اٹھا کر کے لے کے گئے, اور جب دیوار کعبہ کے قریب پہنچے وہاں پہ آپ نے وہ حجرِ اسود اٹھا کر کے نصب کر دیا. اور اختلاف تو اس زمانے میں بھی جب قبل بعثت بھی آپ اختلافات کو رفع کر دیتے تھے لوگ ایمان, یعنی یہ دیکھیے اللہ کی نمائندہ جو ہے وہ الہی قوتوں کا حامل ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے. دوسروں کے ساتھ آپ کی رحمت, جس طریقے سے خداوند عالم نے قرآن کے اندر اپنے کو لوگوں کے سامنے متعارف کرایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین, اسی طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی چونکہ آپ عالمی رہنما تھے, عالمی بشریت کے لیے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے, لہذا کہا وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین, آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر. تو یہ رحمت کیا ہے؟ رحمت بنا کر یعنی ہادی بنا کر کے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا ہے. دین اور صحیح نجات کے راستے پر لگا دینے سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کو ایک صحیح اس راہ پر لگا دیا جہاں سے اس کی نجات ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں گوتم بدھ موکش کے لیے آئے تھے, تمام دین و مذاہب جو ہے وہ نجات ہی کی فکر میں رہے ہیں. تو اب وہ جو پورے عالم بشریت کے لیے نجات کا سامان لے کر کے آیا ہو اس سے بڑا ہادی و رہنما کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام کو اسی لیے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو رحمت عالمین بنا کے بھیجا.
مولانا صاحب بہت شکریہ. مولانا صاحب ہمارے پاس فون لائن دبئی سے جو ہے جناب حسنین الحسینی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ذاکر ہیں, ذاکر اہل بیت ہیں, ان سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا. حسنین صاحب کیا پیش کرنا چاہیں گے آج آپ؟
سب سے پہلے آج کی مناسبت سے رحلت پیغمبر اکرم رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تمام ناظرین, تمام پیروان ولایت, بالخصوص رہبر معظم و بالاخص امام زمانہ جل تعالیٰ فرج الشریف کی حضور تعزیت و تسلیت عرض کروں گا.
بہت شکریہ.
قبل اس کی کہ پیغمبر اکرم کی شان میں مدح سرائے کا شرف حاصل کروں, ایک پیغام جو تمام ناظرین کو دینا چاہوں گا
ضرور
اور تمام امت رسول اللہ کو دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج امت رسول اللہ رحلت رسول پر گریہ کنا اور غم خواہ نظر آتی ہے, لیکن اس عظیم شخصیت کے محضر میں جو امریکہ دشمن اسلام نے توہین کی تھی اسے اصلا فراموش کر بیٹھے ہیں.
صحیح.
توہین رسالت کو رہبر معظم نے اس سال کا سب سے بڑا المیہ قرار دیا
جی.
لیکن افسوس ہے امت رسول پہ, چاہے برادران اہل سنت ہوں یا برادران تشیع ہوں, چاہے رسول پر نعتیں پڑھنے والے ہوں یا آل رسول کے شان میں قصیدے اور ہر دو اپنے فریضے سے روکردہ نظر آتے ہیں.
صحیح.
لہذا اتنی مقدس شخصیت جو عالم اسلام کے لیے نقطۂ اشتراک تھی ان کی توہین کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں
جی.
آج اہلت پیغمبر میں رسمی طور پر فرش عذاب بچھائے ہوئے ہیں. آج امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے کہ عزم اور حوصلے کے ساتھ آج پیغمبر اکرم کے ساتھ تجدید عہد کریں کہ آج رحلت رسول کے دن یہ بہترین فرصت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی جان مال وقت کو رسول کی راہ میں قربان کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور حرمت رسول پہ ہرگز آنچ نہ آنے دیں گے.
صحیح.
ایک کلام آپ کی سماعت کو نظر کرنا چاہوں گا
جی, ضرور
میں وقت میں گنجائش ہو
جی ضرور.
کیا نہ ظلم تھا
जी नाज़रीन, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब हसनैन अल हुसैनी साहब के, जो दुबई से उन्होंने ज़हमत की और बहुत ही ख़ूबसूरत अशार पेश किए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत ज़हरा के हाल के बारे में। और नाज़रीन, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको इस हवाले से कि जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ ऐसे लोग थे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को उन्होंने दर्क किया और उनके साथ रहे और कोशिश की कि उनके अखलाक को अपनाएं। उनमें से एक जो है हकम बिन अमरो थे। رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ تھے کافی حد تک. ایک تو یہ میں بتاتا چلوں وہ یمن کے تھے اور انہوں نے ہجرت کی تھی اور مدینہ میں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں. اس وقت ان کا مقبرہ شاید آپ کو جان کے حیرت ہو ترکمنستان یعنی وسطی ایشیا میں ہے اس وقت. اس کے بارے میں جو چیز کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اموی بادشاہت شروع ہوئی تو پہلے ہی خلیفہ کے دور میں یعنی پہلے ہی بادشاہ کے دور میں معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں ایک چیز ایک کام جو کیا گیا وہ ان کو منسوب کر دیا گیا حاکم خراسان کے طور پر. معاویہ ابن ابی سفیان نے پیغام بھیجا کہ جو کچھ وہاں پہ جو پیسے اکٹھا ہوں ان لوگوں سے جو مختلف قسم کے جو ٹیکس لیے جائیں وہ بھیجے جائیں بغداد. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر علاقے کے لوگوں کو انہی کا پیسہ کسی اور صورت میں واپس کرتے تھے, لہٰذا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی ہوئی بات کے خلاف ایک کام بھی نہیں کروں گا اور ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا. اور وہاں پر بھیجا گیا تھا ابن زیاد کو اور وہاں پر جو چیز یعنی یہ پیغام معاویہ کو پہنچایا گیا کہ ان کا یہ بیان رہا ہے اور اپنے اتنا ہی ثابت قدم رہے وہ اپنے موقف پر کہ اور کوئی ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکا. رسول اکرم کی سیرت تھی, کوئی اس کے برخلاف عمل بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ دکھاتا ہے کہ اگر یعنی واقعی ہم لوگ رسول اکرم کا راستہ اپنانا چاہیں تو یقیناً ایک بہت ہی مناسب راستہ یعنی ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ اہم کام ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں بغیر کسی کے خوف اور ڈر سے, چاہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت کیوں نہ ہو. چلتے ہیں ناظرین, ایک میرے خیال میں وقفے کا ٹائم نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس,
وقفے کا ٹائم تو نہیں ہے ہمارے پاس. بس یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب سے ایک منٹ, مولانا صاحب ایک منٹ سے بھی کم وقت ہے, آخری پیغام تقاضا کیا ہے آج کے دن کے سلسلے میں, ہمارے پر کیا رسپانسبلٹی آتی ہے؟
دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پورے عالم بشریت کے لیے اسوہ و نمونہ بنا کر کے بھیجی گئی جی. تو اب ہم کو واقعاً عملی طور پر کتنا تعجب کا مقام ہے کہ کوئی مغربی مفکر ہم پر ہنستا ہوا یہ کہے کہ دنیا میں سب سے اچھا دین دین اسلام اور بدترین افراد مسلمان, تو یہ کتنے تضحیک آمیز چیز ہے. ہم کو اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نہیں, ہم اچھے انسان بھی ہیں اور ہم اچھے دین کے مالک بھی ہیں. یہی سب سے دیکھیے ابھی ہمارے اسنین صاحب نے شکوہ کیا کہ صاحب پیغمبر اسلام کی توہین ہوئی جی. اور اس کی طرف سے لوگ بے توجہ ہیں, بالکل صحیح شکوہ ہے, لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایسے میں کیا فریضہ ہے. بہترین فریضہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے پیغمبر اسلام کا جو صحیح کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں, ان کا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہم دنیا سے یہ بتائیں کہ ہم امن و آشتی کے علم بردار ہیں, ہم تشدد سے کام نہیں لیتے, ہمارا اصل پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے.
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. وقت محدود ہے, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, لیکن بہت شکریہ آپ تشریف ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. جی حسن,
بہت بہت شکریہ خرم, وقت ہم لوگ کا بالکل ختم ہو گیا ہے. اور ناظرین انشاءاللہ یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا امام رضا علیہ السلام کی شہادت تک. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.